بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب شیعہ آڈیوز کی جانب سے پیش خدمت ہے۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ چیپٹر 12، اہل سنت کے آئمہ کا تعارف۔ اہل سنت والجماعت فروع دین میں آئمہ اربع ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ آئمہ اربع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہیں اور نہ ہی تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نہ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور نہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ عمر کے لحاظ سے ان میں سب سے بزرگ ابو حنیفہ ہیں۔ ابو حنیفہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 100 سال سے زائد کا فاصلہ ہے، کیونکہ ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں انتقال کیا۔ اور ان ائمہ اربع میں سب سے بعد میں احمد بن حنبل ہیں، جو کہ 165 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں انتقال کر گئے۔ اصول دین میں اہل سنت والجماعت امام ابو الحسن بن اسماعیل اشعری کے تابع ہیں، جو کہ سن 270 ہجری میں پیدا ہوئے اور 335 ہجری میں انتقال کر گئے۔ ان آئمہ میں نہ آپ کو کوئی اہل بیت علیہ السلام میں سے نظر آئے گا اور نہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی ملے گا کہ جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہو یا اس کی طرف امت کی ہدایت کی ہو۔ ہرگز ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ یہ کام بڑی مشکل ہی ہو سکتا تھا۔ اور جب اہل سنت والجماعت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام رکھا ہے، تو پھر یہ مذاہب اربع اتنی تاخیر سے کیوں وجود میں آئے ہیں؟ اور اس سے قبل اہل سنت والجماعت کہاں تھے؟ کسی کی بات تسلیم کرتے تھے؟ حکام کے سلسلے میں کسی سے رجوع کرتے تھے؟ اور ان لوگوں کی تقلید پر کیسے اکتفا کر لی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے اور آپ کو جانتے بھی نہیں تھے؟ یہ آئمہ اربع تو پیدا بھی اس وقت ہوئے ہیں جب فتنے پھوٹ پڑے تھے۔ صحابہ ایک دوسرے کو قتل کر چکے تھے اور بعض کو کافر کہتے تھے، جبکہ خلفاء قرآن و سنت میں اپنی منمانی کر چکے تھے اور ان میں اجتہاد سے کام لے چکے تھے۔ جبکہ یزید بن معاویہ کی خلافت کا دور گزر چکا تھا کہ جس نے اپنے لشکر کے لیے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مباح قرار دے دیا تھا، وہ جو چاہے کرے۔ چنانچہ ایک مدت تک فوج یزید نے فساد برپا رکھا اور ان اصحاب اخیار کو تہے تہ کر دیا جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، عورتوں کو مباح سمجھ لیا اور کسی کا کوئی پاس و لحاظ نہ رکھا، یہاں تک بے شمار عورتیں حاملہ ہو گئیں۔ ایک عقل بند ان آئمہ پر کیسے اعتماد کر سکتا ہے کہ جن کا تعلق بشریت کے اس طبقے سے تھا جو فتنوں میں لتھڑا ہوا ہے، جس کی غذا رنگ برنگ کا دودھ ہے، مکرو فریب کی بنیاد پر پڑی ہو اور پلی بڑھی ہے، اور اس کا ہر کام جعلی علم پر قرار ہے؟ بس ان سے وہی لوگ وجود میں آئے جن سے حکومت راضی تھی اور وہ حکومت سے خوش تھے۔ بریکٹ میں ہیں، آنے والی بحثوں میں یہ بیان ہوگا، اموی اور عباسی حکام ہی نے ان مذاہب کو وجود دیا اور لوگوں پر تھوپا ہے، بریکٹ کلوز۔ اور سنت سے تمسک رکھنے والا باب مدینہ العلم علی علیہ السلام اور جوانان جنت کے سردار حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام اور اطرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر آئمہ طاہرین کو کیوں کر چھوڑا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے اپنے جد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میراث میں پائے ہیں؟ اور کوئی شخص ان آئمہ کا کیوں کر اتباع کر سکتا ہے جنہیں سنت نبی کی خبر تک نہیں ہے، بلکہ اموی و سیاست سے وجود میں آئے ہیں؟ اور اہل سنت والجماعت یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں جبکہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے خلاف محاذ بنایا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عمرہ اور وصیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عوامر اور وصیتوں کو پسے پش ڈال دیا جن میں آپ علیہ السلام نے اطرت و طاہرہ سے تمسک رکھنے کے لیے فرمایا تھا، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں؟ کیا کسی تاریخ اسلام کے ماہر اور قرآن و سنت کا مطالعہ رکھنے والے مسلمان کو اس بات میں کوئی شک ہوگا کہ اہل سنت بنی امیہ و بنی عباس کے اتباع نہیں کرتے ہیں؟ اور یہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والا اور قرآن و سنت سے آگہی رکھنے والا کوئی مسلمان اس بات میں شک کرے گا کہ شیعہ اطرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد اور ان کے محب نہیں ہیں؟ حق تو یہ ہے کہ شیعہ ہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، کسی اور کو دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے۔ قاری نے محترم، کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سیاسی امور کیسے بدل جاتے ہیں اور وہ باطل کو حق اور حق کو باطل کیسے بنا دیتے ہیں؟ پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اطرت سے محبت رکھنے والوں کو رافضی اور بدعت کار کہا جانے لگا اور بدعت گزاروں، سنت و اطرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والوں اور ظالم حکام کے اجتہاد پر عمل کرنے والوں کو اہل سنت والجماعت کہا جانے لگا، تو اس سے زیادہ اور تعجب خیز بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن میں تو یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اہل سنت کا نام دینے میں قریش کا ہاتھ ہے، کیونکہ اس کام میں ان کی کامیابی تھی۔ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ قریش نے عبداللہ ابن عمرو کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے منع کر دیا تھا، اور اس دلیل کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہیں ہیں۔ در حقیقت قریش وہ لوگ تھے جن کا عرب کے قبائل میں خاندانی اور معنوی اثر و رسوخ تھا، اسی لیے بعض مورخین نے انہیں دھات العرب یعنی عرب کے زیرک اور چالاک ترین اشخاص لکھا ہے، کیونکہ مکر و فریب کی زیرکی اور امور کے انتظام میں فوقیت طلبی میں وہ مشہور تھے۔ انہی لوگوں کو بعض حضرات نے اہل حل و عقد بھی کہا ہے، اور انہی میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، ابو سفیان، معاویہ، عمر و عاص، مغیرہ بن شعبہ، مروان ابن الحکم، طلحہ بن عبداللہ، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ، عامر بن جرہ وغیرہ ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے، ہم نے حضرت علی علیہ السلام مستثنا کیا ہے کیونکہ حکمت کے لحاظ سے ہوشیار و عقل مند ہونا اور حسن تدبیر کا حامل ہونا اور دھوکہ دہی والی زیرکی اور نفاق اور ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے خود متعدد بار فرمایا ہے کہ اگر میں فریب و نفاق سے کام لیتا تو عرب کا زیرک ترین انسان ہوتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهَ وَاللَّهَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مکر خدا حسن تدبیر و حکمت ہے، اور مشرکین کا مکر و فریب دھوکہ، نفاق اور بہتان ہے۔ بریکٹ کلوز۔ جیسا کہ کبھی کبھی یہ لوگ کسی امر کے مشورے اور کسی چیز کو نافذ کرنے کے لیے میٹنگ کرتے تھے، جب اس پر اتفاق ہو جاتا تھا اسے مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے لوگوں کے درمیان پھیلاتے تھے، تاکہ کچھ دنوں کے بعد وہ حقیقت کی حامل ہو جائے اور لوگ اس کا راز سمجھے بغیر اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ان کے مکر اور فریب کاری میں سے ایک یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کی طرح وہ بھی بشر ہیں، ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنسیس کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتے تھے، جبکہ حق کو جانتے تھے۔ انہی چالاکیوں میں سے ان کا علیہ السلام کو ابو تراب کہہ کر پکارنا، ان پر سب و شتم کرنا اور لوگوں کو یہ باور کرانا بھی ہے کہ علی علیہ السلام معاذ اللہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ ایسی ہی ہوشیاریوں میں سے ان کا مار یاسر کو عبید اللہ بن سبایا ابن سودا کے نام سے پکارنا اور ان کی تحقیر کرنا ہے۔ ہمارے یاسر کی صرف یہ خطا تھی کہ وہ خلفہ کے موقف کے خلاف تھے اور لوگوں کو علی علیہ السلام کی امامت کی دعوت دیتے تھے۔ بریکٹ میں لکھا ہے، اس سلسلے میں ڈاکٹر مصطفیٰ کامل الشی مصری کی کتاب السلہ بین التصوف و تشیع ملاحظہ فرمائیں۔ مؤلف نے دسیوں دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی یا ابن سودا ہمارے یاسر ہی ہیں۔ ان کی مکاریوں میں سے شیعہ نے علی علیہ السلام کو رافضی کہنا بھی ہے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیں کہ شیعوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا ہے اور علی علیہ السلام کے پیچھے ہو لیے۔ خود کو اہل سنت والجماعت کا نام دینا ایک زیرکی ہے، تاکہ مخلص مومنین فریب کھائیں اور روافض کے عقائد کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متمسک سمجھنے لگیں اور شیعوں کو سنت کا منکر سمجھنے لگیں۔ حقیقت میں ان کے نزدیک سنت وہ بدترین بدعت ہے، جس کا آغاز ہی انہوں نے امیر المومنین اور اہل بیت علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر مسجد کے ممبر سے لعنت سے کیا تھا۔ چنانچہ ہر شہر و دیہات کی مسجد سے یہ فعل بد انجام دیا جاتا تھا، اور یہ بدعت 80 سال تک جاری رہی، یہاں تک کہ خطیب جب نماز کے لیے ممبر سے علی علیہ السلام پر لعنت کیے بغیر اترتا تھا تو مسجد میں موجود لوگ چلانے لگتے تھے، تم نے سنت کو ترک کر دیا۔ اور جب عمر بن عبدالعزیز خداوند عالم کے اس قول کے مطابق بے شک خداوند عالم عدل و احسان و قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 90، اس سنت بد کو بدل دیتا ہے تو اس کے خلاف شورش ہو جاتی ہے اور مسلمان اسے قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے ان کی سنت کو برباد کر دیا تھا اور اسلاف کے اقوال کو باطل قرار دے دیا تھا کہ جنہوں نے اسے تخت خلافت پر بٹھایا تھا، لہٰذا اسے زہر دے کر قتل کر دیا گیا، جبکہ اس کی عمر 38 سال تھی اور صرف 2 سال تک خلافت کی تھی، کیونکہ اس کے چچا زاد بھائی اپنی سنت کا دم گھٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور پھر اس سے ابو تراب اور ان کی اولاد کی شان بڑھ رہی تھی۔ اور جب بنی امیہ کی خلافت کی تباہی کے بعد خلافت بنی عباس کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور ان کے شیعوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے۔ چنانچہ جب جعفر بن معتصم المقلب با متوکل کا زمانہ آیا تو اس نے بھی حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد سے بہت زیادہ دشمنی کا اظہار کیا، اور اس کا بغض و کینہ توزیع یہاں تک پہنچ گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو کھدوا دیا تھا اور لوگوں کو اس کی زیارت سے منع کر دیا تھا۔ متوکل اسی کو عطا یا دیتا تھا جو حضرت علیہ السلام پر سب و شتم کرتا تھا۔ علم نحو کے مشہور عالم دین ابن سقیت کی زبان صرف اس جرم میں گدی سے کھچوا لی تھی کہ اس نے علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہ السلام سے اس وقت محبت کا اظہار کر دیا تھا جس زمانے میں متوکل کے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ متوکل کی دشمنی اور دعوت کی انتہا یہ تھی کہ اس نے اس بچے کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا جس کا نام اس کے ماں باپ نے علی رکھ دیا تھا، کیونکہ متوکل کے نزدیک علی نام بھی مبغوث ترین نام تھا۔ دشمنی کی حد و انتہا ملاحظہ فرمائیں کہ جب مشہور شاعر علی بن الجہم متوکل کے پاس گیا تو کہنے لگا، اے امیر المومنین، میرے والدین نے مجھے آگ کر دیا۔ متوکل نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، اس لیے کہ انہوں نے میرا نام علی رکھا تھا اور مجھے یہ نام پسند نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کسی کا یہ نام رکھا جائے۔ اس بات پر متوکل نے قہقہ لگایا اور اسے انعام سے نوازا۔ متوکل کی مجلس میں ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام بن ابی طالب کی شبی بنتا ہے اور لوگ اسے دیکھ کر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں، گنجور پیٹو آ رہا ہے، معاذ اللہ۔ اہل مجلس اس سے مسخرہ پن کرتے ہیں اور اس سے خلیفہ کو تسلی ہوتی ہے۔ واضح رہے جس متوکل کو علی علیہ السلام سے اتنی عداوت تھی اور یہی چیز اس کے نفاق و فسق کا موجب تھی، وہ اہل حدیث کو بہت محبوب ہے اور وہ اسے محی السنہ کے لقب سے نوازتے ہیں، اہل حدیث یعنی اہل سنت والجماعت۔ یہ بات تو دلیل سے ثابت ہو چکی ہے کہ اہل سنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بغض و عداوت اور برات کو سنت کہتے ہیں، اور خوارزمین کا یہ قول تو اس کو اور واضح کر دیتا ہے کہ ہارون بن خضران اور جعفر متوکل علی الشیطان العلی الرحمن اسی کو پیسہ کوڑی یا کھانا روٹی دیتے تھے جو آل ابی طالب علیہ السلام پر لعنت کرتا تھا اور نواصب کے مذہب کی مدد کرتا تھا۔ کتاب الخوارزمی سوات 135۔ ابن حجر نے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، جب نصر بن علی بن صحباب نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور ان دونوں سے محبت رکھتا ہے اور ان کے والد و والدہ سے محبت رکھتا ہے، قیامت کے دن وہ اور میں ایک درجے میں ہوں گے۔ اس پر متوکل نے نصر بن علی بن صحبان کو 100 کوڑے لگوائے تھے جس سے وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تھے۔ پھر جعفر بن عبد الواحد نے کہا، اے امیر المومنین، یہ تو سنی ہے۔ یہ سن کر متوکل نے اسے چھوڑ دیا۔ تہذیب التہذیب ابن حجر حالات نصر بن علی بن صحبان۔ متوکل سے جعفر بن عبد الواحد نے جو بات کہی تھی اس سے ہر ایک عقل مند یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ نصر سنی تھا، اس لیے وہ قتل سے بچ گیا۔ نیز یہ دوسری دلیل ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہی اہل سنت بن بیٹھے تھے، جبکہ متوکل کو اہل بیت علیہ السلام سے سخت دشمنی تھی اور ہر اس غیر شیعہ کو بھی قتل کر دیتا تھا جو ان کی کسی فضیلت کو بیان کر دیتا تھا۔ تہذیب التہذیب جیم 5 سوات 348۔ مشہور ہے کہ عثمانی لوگ حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کرتے تھے اور ان پر قتل عثمان بن عفان کا الزام لگاتے تھے۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ادریس ازدی سنی مسلک تھے، وہ کٹر عثمانی سنی عبد البن عون بصری کہتے ہیں۔ عبداللہ بن ادریس ازدی موثق ہیں اور وہ سنت کے معاملے میں بہت سخت تھے اور اہل بدعت کے لیے برہنہ شمشیر تھے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ وہ عثمانی تھے۔ تہذیب التہذیب جین 5 سات 348۔ ابراہیم بن یعقوب جوزجانی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ادریس ازدی حریزی المذہب یعنی حرینہ بن عثمان و دمشقی کے پیروکار تھے اور ان کی نازبیت مشہور تھی۔ ابن حیان کہتے ہیں کہ وہ سنت کے سلسلے میں بڑے سخت تھے۔ تہذیب التہذیب ابن حجر جین 1 سوات 82۔ ان تمام باتوں سے تو ہماری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والا اور ان پر لعنت کرنے والا اہل سنت کے نزدیک سنت کے معاملے میں بڑا کٹر آدمی ہوتا ہے، اور یہ بات بھی محتاج بیان نہیں ہے کہ عثمانی اہل بیت علیہ السلام کے جانی دشمن تھے، علی علیہ السلام اور ان کے شیعوں کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اہل بدعت سے ان کی مراد شیعہ ہیں جو کہ علی علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، کیونکہ علی علیہ السلام کی امامت کے عقیدے کو اہل سنت والجماعت بدعت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس سے صحابہ اور خلفائے راشدین کی مخالفت ہوتی ہے، اور پھر سلف صالح نے علی علیہ السلام کی امامت کو تسلیم بھی نہیں کیا تھا اور نہ انہیں وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانا تھا۔ اس سلسلے میں بے پناہ تاریخی شواہد موجود ہیں، ہم نے اتنے ہی بیان کیے ہیں جن کی ضرورت تھی، اور پھر اپنی عادت کے مطابق اختصار کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ شائقین کتابوں سے مزید تلاش کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، بے شک خدا احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت سورت 69۔